السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور آپ کے ساتھ بھیجے جانے والی شریعت آخری شریعت ہے اس کی باؤنڈریز اللہ سبحانہ وتعالی نے قطعیت کے ساتھ طے کر دی ہیں چنانچہ قرآن کے اندر جو آیات ہیں ان کے بارے میں ایک ضابطہ ذہن میں رہنا چاہیے وہ یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے یعنی آیات کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے تمام آیات کو اس موضوع پر جو نازل ہوئی ہوں ان کو بالاستیاب دیکھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ اور نتیجہ نکالنا چاہیے ایک آیت کو اگر اکیلے سے لے لیا جائے اسی طرح کسی ایک حدیث کو اکیلے سے لے لیا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس سے بہت بڑا مغالطہ پیش آتا ہے چنانچہ مسلمانوں میں ایک طبقہ پیدا ہوا جنہیں پرینیلسٹ کہتے ہیں ان کی فکر یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتا رہے تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ بظاہر اس آیت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دائمی طور پر جنت میں داخل ہونے کے لیے خالی مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ کوئی یہودی اور عیسائی بھی ہو اور اس کے ساتھ بس نیک اعمال کرتا رہے، آخرت پر یقین رکھے، اللہ پر یقین رکھے، اگرچہ اس کا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو، اگرچہ اس کا یقین قرآن پر نہ ہو، اگرچہ اس کا یقین تقدیر پر اور باقی چیزوں پر ویسا نہ ہو جیسا کہ ہماری شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے، تو بھی وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ گویا جنت میں جانے کے یہ سارے مختلف راستے ہیں، مختلف مذاہب ہیں، لیکن یہ عقیدہ بالکل اسلام کے منافی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو اس آیات کا مفہوم اور اس کا پس منظر ملاحظہ فرمائیے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کا شان نزول بیان فرمایا ہے، جسے امام مجاہد اور امام سدی ان دونوں نے پیش کیا اپنی اپنی سندوں سے، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ایمان لائے اور اپنے پرانے ہم مذہب رشتہ داروں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ کانو یصلون ویصومون ویؤمنون بک ویشہدون انک ستبعث نبیا فلما فرغ سلمان من ثنائه علیہم قال له نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سلمان ہم من اہل النار فاشتد ذلك على سلمان فانزل الله هذه الآية۔ یعنی کہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، آپ پر ایمان لاتے تھے اور شہادت دیتے تھے کہ آپ عنقریب نبی بن کر مبعوث کیے جانے والے ہیں۔ تو جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس بات سے فارغ ہو گئے اور ان کی ثنا اور تعریف کرنے سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، وہ جہنمیوں میں سے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بھی کوئی رنج اور غم کا موقع نہیں۔ اب اس سے پہلے سورہ بقرہ کی جتنی بھی آیات ہیں تقریباً سبھی یہودیوں کی شرارت کا حال بیان کرتی ہیں، اور یہ سننے کے بعد جو لوگ نئے نئے دین میں آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو یا خود یہود کو یہ خیال گزر سکتا تھا کہ ان حالات میں اگر عذر پیش کر کے ایمان لانا بھی چاہیں تو غالباً وہ اللہ کے نزدیک قبول نہ ہو۔ اس خیال کو دفع کرنے کے لیے اس آیت میں ایک قانون اور ضابطے کا ذکر فرمایا کہ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان، یہودی اور نصارہ اور فرقہ صابئین، ان سب میں سے جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور قیامت پر اور نیک اعمال کرے، شریعت کے موافق عمل کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس پہنچ کر، اور وہاں جا کر کسی طریقے کا اور کسی طرح کا اندیشہ اور غم بھی نہیں ہے ان پر۔ اس قانون کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں، جو شخص اطاعت اعتقاد اور اعمال میں اختیار کرے گا، خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو، ہمارے ہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان ہونے ہی میں منحصر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو جائے گا مستحق نجات اخروی ہوگا۔ اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا، یعنی ان شرارتوں کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان ہو جائیں تو ہم ان سب کو معاف فرما دیں گے۔ اب آئیے قرآن کی دوسری آیات کو ایک نظر دیکھتے ہیں جو اس مسئلے کو واضح کرتی ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور پورا کر دیا ہے، اپنی نعمتوں کو تم پر، اور تمہارے لیے اسلام ہی کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ہرگز نہیں بلکہ آپ کے رب کی قسم کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے جب تک کہ، یہاں تک کہ ان کے معاملوں میں جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کو یہ قبول کریں اور دل میں اس کے بارے میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالی واضح طور پر قرآن کے اندر فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ اور اس طرح کی بے تحاشا آیات قرآن کے اندر موجود ہے کہ جس میں اسلام ہی کو اللہ کا دین، اس کے علاوہ باقی مذاہب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کیا اور انکار کیا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، باقی پورا قرآن بھرا پڑا ہے دیگر عقائد سے، عقیدہ توحید و رسالت، عقیدہ آخرت، یہ عقائد ثلاثہ تو بنیاد ہے دین کی۔ اب اس آیت میں اگر عقیدہ رسالت کا تذکرہ نہیں ہے تو گویا دیگر مذاہب والے اس دعوے پر کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں ان کو نجات یافتہ سمجھا جا سکتا ہے، بالکل نہیں۔ اور یہ بات بھی محل نظر ہے کہ یہ لوگ ایک اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، جس خدا پر یہ ایمان رکھتے ہیں اس کی بہت سی صفات میں ان کا ہم سے اختلاف ہے، اگرچہ وہ ایک ہی خدا ہو لیکن جس خدا کو جن صفات کے ساتھ ہماری شریعت میں رب اور خالق اور مالک اور معبود قرار دیا گیا ہے، اس طور پر وہ کسی اور مذہب میں بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں تصور بھی بڑا مختلف ہے۔ بہرحال اس آیت کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے جو بادی النظر میں سمجھ میں آتا ہے، اور جیسا کہ یہ پرینیلسٹ دعویٰ کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ اس کو تصوف سے بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ تمام صوفیہ نے اس کا شدت کے ساتھ رد کیا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعہ کا متفقہ مسئلہ یہی ہے 1400 سال سے کہ نجات کا راستہ صرف اور صرف شریعت محمدی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیاً، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ میرے راستے پر عمل کریں۔ مطلب یہ کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہدایت کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، نجات کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اور اس آیت میں چونکہ ان پچھلے لوگوں کا تذکرہ ہے جو حضرت سلمان فارسی کے ساتھ جن کا تعلق تھا، جن کے ساتھ وہ جب وہ زرتشت تھے اور پھر عیسائی ہو گئے تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے کافی وقت گزارا، ان راہبوں کی نیک نیتی، ان کی نمازیں، ان کے اچھے معاملات دیکھ کر ان کے بارے میں سوال بھی کیا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو اتار کر یہ بتا دیا کہ دیکھو ان کے جو اعمال تھے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ دین حنیف پر سمجھے جائیں گے. ان میں سے جس نے فطرت کے زمانے میں پچھلے نبیوں کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے اعمال درست کر لیے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے, اس کے لیے غم نہیں ہے. جیسا کہ ورقہ بن نوفل ہوئے, جیسا کہ زید بن عمر بن نفیل ہوئے, اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو دین حنیف پر رہے. ظاہری بات ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تھے, لیکن اس کے باوجود اعمال ان کے درست تھے, اللہ پر ان کا عقیدہ درست تھا, آخرت پہ ان کا عقیدہ درست تھا, ان کے لیے کسی رنج اور غم کا معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ اب نہیں ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد, تشریف لے آنے کے بعد, نبوت کا اعلان کر دینے کے بعد, اب کسی کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہی اس کی آرتھوڈاکس انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہی شریعت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.